الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، ان میں عورت کوئی نہیں تھی۔ یہ اصل میں کافروں کے ایک سوال کا جواب تھا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اگر کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، انسان کو کیوں رسول بنا دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے رسول بنایا، ان سے پہلے بھی جتنے رسول دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سارے کے سارے مرد تھے، یعنی انسان تھے اور انسانوں کے اندر بھی مرد تھے۔ تو لہذا کسی انسان کا رسول ہونا یہ رسالت کے منافی نہیں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ ایک تو اسی بات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے جتنے بھی نبی بھیجے تھے وہ تمام کے تمام انسان تھے اور مرد تھے، اور اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور جن لوگوں کی طرف پہلے رسول بھیجے جا چکے اور جن کی طرف کتابیں نازل کی جا چکی ان سے پوچھ لو، وہ بھی تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے جو رسول تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انسان ہی تھے۔ تو جب وہ بھی تمہیں بتا دیں گے تو تمہیں اس بات کا علم ہو جائے گا کہ رسالت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو عطا فرماتا ہے جب انسانوں کی طرف کسی کو بھیجتا ہے۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھنے کا حکم ہے۔ جیسے اگر ہمیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہم اپنی طرف سے مسئلہ بنا کر اس پر عمل کرنا شروع نہ کر دیں، بلکہ جو اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے شرعی مسئلہ دریافت کر کے اس پر عمل کریں۔ اور اسی سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اہل علم کی تقلید کرنا، یعنی اہل علم نے جو مسئلہ بیان کیا ان پر اعتماد کرتے ہوئے دلیل پوچھے بغیر اس پر عمل کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی لیے ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ عام آدمی جب کسی عالم سے مسئلہ پوچھے تو مسئلہ پوچھنے کے ساتھ وہ ساتھ ہی یہ بھی سوال کرے کہ مجھے اس کی دلیل بھی بتاؤ۔ نہ تو کبھی عوام کی طرف سے ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے، لیکن اکثریت یہی ہے کہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور اس کی دلیل نہیں پوچھی جاتی۔ اور اسی طرح جو مسئلے کا جواب دینے والا ہوتا ہے وہ بھی شرعی حکم بیان کر دیتا ہے، اس کی دلیل بیان نہیں کرتا۔ تو یہ عوام کا کسی عالم سے مسئلہ پوچھنا اور اس کی دلیل نہ پوچھنا، یہی تقلید کی ایک صورت ہوتی ہے، اور یہی وہ صورت ہے جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے کہ چار امام ہیں کہ جن کی دنیا بھر کے اندر مسلمان تقلید کرتے ہیں۔ وہ تقلید کیا ہے؟ کہ ان آئمہ دین کے اوپر، ان کے علم کے اوپر اعتماد ہے کہ جو مسئلہ ہمیں بغیر دلیل بتائے یہ بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی دلیل موجود ہے، اور ان کے علم پر ہمیں اعتماد ہے کہ یہ دلیل کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں۔ تو لہذا جو بغیر دلیل کے، یعنی بغیر دلیل معلوم کیے یا بغیر دلیل پر اطلاع پائے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے حکم کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کے مسئلے کو مان لیتے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے۔ تو لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جب کسی مسئلے کو نہ جانتے ہوں تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ ہمارے زمانے کے اندر بھی اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی بڑی ہی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں دو طرح کی باتیں بہت زیادہ عام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اگر مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو پوچھتے ہی نہیں، بغیر پوچھے اپنی طرف سے مسئلہ بنا کر اس پہ عمل کر لیتے ہیں. ایک بڑی تعداد ہے جن کا یہی طرز عمل ہوتا ہے. اچھا ایک دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مسئلہ پوچھتے تو ہیں لیکن ان سے نہیں پوچھتے جن سے پوچھنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اے لوگوں جس سے چاہو پوچھ لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل علم سے پوچھنا, یعنی جنہیں مسئلے کا علم ہے ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا, پروفیسر لگ گیا, انجینئر لگ گیا, اس سے جا کے شرعی مسئلہ پوچھنا شروع کر دیں, یا ایون کہ اپنے محلے کا خواہ امام ہو یا کسی نے داڑھی رکھی ہے اسی سے جا کے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیں. کیونکہ امام ہونا یا داڑھی رکھ لینا یا ڈاکٹر پروفیسر ہونا یہ شرعی مسئلہ جاننے کی کوئی دلیل نہیں. شرعی مسئلہ اسے معلوم ہوگا جو دین کا عالم ہوگا, جو دین میں فتویٰ دینے والا ہوگا. لہذا مسئلہ معلوم کرنے میں یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اہل علم سے مسئلہ پوچھا جائے, اہل جہل سے مسئلہ نہ پوچھا جائے. ہمارے زمانے کے اندر یہ جہالت اور یہ بلا بہت زیادہ عام ہے کہ لوگوں نے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیا, یعنی وہ لوگ جنہوں نے علم دین باقاعدہ حاصل نہیں کیا, جنہوں نے علم دین پڑھا نہیں, جنہوں نے علماء سے علم سیکھا نہیں, اور جنہوں نے علم کے ساتھ شغف رکھا نہیں, اور نہ ہی علم دین حاصل کرنے, مسائل پوچھنے اور سیکھنے کا ان کے اندر ایک جذبہ ہے, اور نہ وہ عرصہ دراز تک اس فیلڈ سے وابستہ رہتے ہیں, بس انہوں نے کسی بھی اعتبار سے اپنا ایک مقام بنا لیا, اب لوگوں کے سامنے وہی جناب محقق بنے ہوئے, وہی جناب مفتی بنے ہوئے, وہی اسکالر بنے ہوئے, وہی نہ جانے کیا کیا بنے ہوتے ہیں. جیسے خاص طور پہ میڈیا کا معاملہ ہمارے سامنے, کہ میڈیا کے اوپر ہر تیسرا جاہل آدمی مفتی بن کے بیٹھا ہوتا ہے, جبکہ وہ اہل علم نہیں, ان سے مسئلہ پوچھنا بھی جائز نہیں ہوتا. جو واقعی اہل علم ہے ان سے مسئلہ پوچھنا یقیناً جائز ہے بلکہ ضروری ہے, لیکن ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کو علم کچھ بھی نہیں آتا, وہ انہوں نے زندگی کے اندر صرف یہ کیا ہوتا کہ ایم اے اسلامیات کیا ہوتا. اب ایم اے اسلامیات کر کے تو قرآن پاک کا پورا ترجمہ بھی نہیں آتا آدمی کو, عالم بننا تو بہت دور کی بات ہے. تو لہذا ایسے لوگوں سے شرعی مسئلہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. مسئلہ پوچھنا صرف جو عالم دین ہے, جو دین کا عالم ہے, یا جو مفتی شرع ہے اور معتمد علیہ ہے, کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, اسی سے مسئلہ پوچھنے کی اجازت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالبینات والزبور, کہ ہم نے وہ جو آپ سے پہلے مردوں کو رسول بنا کے بھیجا, ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ انہیں بھیجا. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے روشن دلیلیں بھی عطا فرمائیں اور کتابیں بھی عطا فرمائیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا, اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں. یعنی قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے اس کے معانی کھول کر بیان کر دیں. اسی سے یہ پتا چلا کہ یہ جو ایک منکرین حدیث ہیں, جو حدیث کو نہیں مانتے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہیں اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے, ان کا رد اس آیت مبارکہ میں موجود ہے کہ اگر قرآن بذات خود ہی کافی ہوتا اور اس میں نبی کے بیان کی حاجت نہ ہوتی, اگر قرآن خود کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کر بیان کر دیں. تبیین کا مطلب ہوتا ہے اس کے معنی کو کھول کے بیان کر دینا, ورنہ محض پڑھ کر سنا دینا کہ جو آیت اتری اسے پڑھ کے سنا دیا, اس کے لیے تو تلاوت کا لفظ آتا ہے, وہ تو ہے یتلو علیہم. کہ تو اب آیت مبارکہ اگر صرف تلاوت کرنی ہوتی, یعنی نبی نے اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہ کرنا ہوتا اور صرف لوگوں کو قرآن ہی دینا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں. یہ نہ فرماتا کہ لوگوں کو کھول کر بیان کر دیں. یہ جو کھول کر بیان کرنا ہے, یہ اس کے معانی کو بیان کرنا ہے, اس کے مفاہیم کو سمجھانا ہے, اس کے مطالب کو بیان کرنا ہے. تو پتا چلا کہ منصب رسالت کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے قرآن کے مفاہیم کو کھول کر بیان کر دیا جائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. اور وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے تبیین قرآن فرمائی, تبیین کتاب فرمائی, یعنی کتاب کو جو کھول کر بیان کیا, وہ احادیث مبارکہ کے ذخیرے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم قرآن کو لے لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں. حدیث جو ہے یہ تبیین کتاب ہے، جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے اسی طرح اس کی تبیین جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے اسے بھی ماننا ضروری ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بیان فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ ارشاد فرمایا افا امن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، تو کیا بری سازشیں کرنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کیا فرمایا گیا؟ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بری سازشیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بیان فرمایا کہ نبی کے خلاف بری سازشیں کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ خدا کا عذاب ان پہ آ جائے؟ خدا کا عذاب کیسے آئے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے یا انہیں وہاں سے عذاب دے جہاں سے ان کا تصور نہ ہو، خیال تک نہ ہو. یا پھر فرمایا یا اللہ انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا اللہ انہیں آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے ہوئے پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے. یعنی فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو تنبیہات فرماتا ہے، ان کو مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے تنبیہ فرماتا ہے کہ سمجھ جائیں، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں چلتے پھرتے پکڑ لیتا اور انہیں اللہ تعالیٰ بہت سارے دوسرے طریقوں کے ساتھ عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلقت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کی طرف دیکھیں کہ کس طرح وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ارشاد فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخلون، اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں؟ یعنی کیا فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کے سائے ہیں، وہ سایہ کبھی دائیں طرف ہوتا ہے کبھی بائیں طرف ہوتا ہے. یعنی سورج جس طرف سورج ہوگا سایہ دوسری طرف ہوگا، جب سورج مغرب کی طرف جائے گا تو سایہ مشرق کی طرف آ جائے گا، سورج مشرق کی طرف ہوگا تو سایہ مغرب کی طرف ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اشیاء کے یہ جو سائے ہیں یہ سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں. اب سائے اللہ تعالیٰ کو کس طرح سجدہ کرتے ہیں؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ سائے حقیقتاً اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں، جیسے کائنات کے اندر کروڑوں چیزیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں، چونٹیاں بولتی ہیں، جانور بولتے ہیں، ان کے بولنے کا کوئی مطلب ہوتا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتا. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو جانور بولتے بھی نہیں ہیں. یعنی ان کا بولنا موجود ہے اور اس بولنے کے اندر ایک دوسرے کو کوئی پیغام بھی موجود ہے لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتا. تو جیسے ہمیں دنیا میں موجود ہزاروں چیزیں نہیں سمجھ آتی، اسی طرح سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن ان کا سایہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. ایک تو یہ. دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ سایوں کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. اللہ نے چاہا تو سایہ پیدا ہوا، اللہ چاہتا تو سایہ پیدا نہ ہوتا. یعنی جیسے کثیف شے ہے اس کا سایہ ہوتا ہے اور لطیف شے اس کا سایہ نہیں ہوتا. لطیف جیسے ہوا، ہوا کا سایہ نہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا سایہ بنا دیتا اور انسان کا سایہ نہ بناتا. تو یہ جو سائے کا وجود ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کے تابع ہے، یعنی اللہ تعالی کی قدرت میں داخل ہے. تو ان کا وجود اللہ تعالی کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور یہ اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے بے بس ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہونا ہے یہی ان کا سجدہ کرنا ہے. تو اس اعتبار سے یہ مانا لیں تو اسے کہیں گے کہ حکمن سجدہ کرتے ہیں، پہلا مانا لیں تو کہیں گے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں چلنے والا ہے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے. وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، یہ آیت سجدہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھیں یا سنیں تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اور فرشتے بڑی عظیم مخلوق ہیں لیکن وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو حکم انہیں دیتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہو کر اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں تو بندوں کو تو زیادہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما ہوا الہ واحد فإیای فرہبون، اور اللہ نے فرما دیا دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ اللہ تو ایک ہی معبود ہے تو مجھ ہی سے ڈرو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور فرما برداری ہمیشہ اسی اللہ کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اس آیت مبارکہ میں فرمایا، یعنی جیسے عیسائی تھے، عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ ٹھہراؤ، معبود صرف ایک ہے اللہ۔ یا پھر اسی طرح جیسے ایک مذہب جو ہے وہ گزرا ہے زرتشت کے نام سے، وہ دو خدا مانتا تھا، ایک خدائے خیر اور ایک خدائے شر، یعنی ایک اچھائی کا خدا ایک برائی کا خدا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ تو اللہ ہی ایک معبود ہے تو اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور تم پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف چھوتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اللہ ہی کی طرف فریاد کرتے ہو۔ یعنی ہر نعمت اللہ کی طرف سے، اور جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف فریاد کرتا ہے، لیکن جب اسے سکون ملتا ہے، جب اسے کوئی نعمت مل جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو پھر خدا کو بلا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ کافروں کا ہے کہ مصیبت کے وقت تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، لیکن جب مصیبت دور ہو جائے تو خدا کو بھلا دیا جائے۔ چنانچہ فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو فرماتا ہے کہ دنیا میں چند دن فائدہ اٹھا لو، فتمتعوا فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان جاؤ گے کہ یہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کافروں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنی روزی میں سے ایک حصہ بتوں کے لیے رکھ دیا کرتے تھے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ کھیتی پیدا ہوئی، کھیتی باڑی کی، کھیتی حاصل ہوئی، تو اب کھیتی میں سے ایک حصہ بتوں کے نام پہ کر دیتے تھے کہ یہ ہم نے بتوں کے نام پہ دے دیا۔ یعنی جیسے مسلمان اللہ کے نام پہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رزق دیا، اس کا میں دسواں حصہ، پانچواں حصہ، بارہواں حصہ، بیسواں حصہ، یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ یا عشر کے اندر دسواں حصہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، نصف عشر بیسواں حصہ دیا جاتا ہے، یا زکوٰۃ کے طور پہ 2.5% اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جاتا ہے۔ تو مشرکوں نے یہ کیا تھا کہ وہ اپنی روزی کا کچھ حصہ بتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ یعنی یہاں سے کافروں کے کفریات کا بیان شروع ہے۔ پہلا کفر وہ جو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، دوسرا کفر یہ تھا کہ کافر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے لوگو تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے۔ اور کافر اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ پاک ہے، اور یہ کفار اپنے لیے وہ جو یہ چاہتے ہیں، یعنی فرمایا اللہ کے لیے تو بیٹیاں بناتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹی ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنی باری آئے تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کیا، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، جبکہ تمہاری اپنی حالت کیا ہے کہ تمہارے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارا تو منہ بگڑ جاتا ہے، سارا دن موڈ آف ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا رہتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے۔ کیا اس بشارت کو، یعنی اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے۔ یعنی دو باتیں بیان کی، ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اپنے لیے بیٹا، اگر ان کے گھروں میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی آ کے خوشخبری سنائے کہ جی مبارک آپ کو اللہ تعالی نے بیٹی دے دی ہے تو منہ کالا ہو جاتا ہے اور غصے کے اندر بھر جاتے ہیں کہ بیٹی ہو گئی، بیٹی کو میرے گھر میں پیدا ہو گئی، اور پھر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ لوگوں کو کس منہ سے بولے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اب اس کا دل کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کو زندہ رکھا تو ذلت کے ساتھ زندہ رکھے گا ورنہ اس کو مٹی میں دبا دے گا، جیسے کفار مشرکوں کا طریقہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اپنے لیے تو بیٹی سے اتنی نفرت کہ رکھے گا تو ذلت کے ساتھ، ورنہ اسے زمین میں زندہ دفن کر دے گا، لیکن اللہ تعالی کے لیے وہی بیٹیاں قرار دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے دو اعتبار سے رد فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ یہ کتنا برا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اولاد قرار دینا، اور دوسری بات کہ یہ جو طرز عمل ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو آدمی جو ہے وہ خوشی کا اظہار نہ کرے، خوش نہ ہو، تکلیف محسوس کرے، منہ بگڑ جائے، موڈ آف ہو جائے، لوگوں کو بتانے میں شرم محسوس کرے، اور ایک اپنے اندر غصہ جو ہے اس کے اندر بھر جائے، اپنی بیوی کے اوپر غصہ کرنے لگ جائے کہ اس نے بیٹی کو کیوں جنم دیا۔ یہ طریقہ جو ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر بھی اس طرح کے مسلمانوں کی کمی نہیں جن کا طرز عمل کافروں والا ہے۔ ہمارے ہاں بھی آئے دن جو ہے وہ، یعنی اخبار کے اندر بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو طلاق دے دی، بیٹی پیدا ہونے کے اوپر بیوی کو مار مار کے جان سے مار دیا، بیٹی پیدا ہونے کے اوپر بیٹی کو قتل کر دیا۔ یعنی اس طرح کی خبریں ایک آدمی، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو صرف ریئر کیسز کہا جائے، کہ یہ تو کوئی گنے چنے نادر سے واقعات ہیں، یعنی اب ہمارے معاشرے میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ چیز ہونے لگ چکی ہے، اور یہ طرز عمل مسلمانوں کا نہیں بلکہ کافروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اب مزید فرماتا ہے، فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے بری حالت ہے، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گناہ پر فوراً پکڑتا نہیں، اگر اللہ تعالیٰ گناہ پہ بندوں کو فوراً پکڑ لے اور چھوٹے بڑے ہر گناہ پہ پکڑ لے، ابھی تو یہ ہے نا کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیں تو عام طور پہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہتا بندے کو، ایک آدھ گناہ ہوگا جس کی سزا دنیا کے اندر ملتی ہے، ورنہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا نہیں دیتا اور مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی پکڑ لے اور فوراً پکڑ لے تو دنیا میں کوئی زمین پر چلنے والا باقی نہ رہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن اللہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب لوگوں کی مدت آ جائے گی تو وہ اس مدت سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، ورنہ ادھر کوئی آدمی کفر کرے اللہ تعالیٰ پکڑ لے، ادھر کوئی آدمی شرک کرے اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو عذاب دے دے،
کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے عذاب دے دے، اگر اللہ تعالیٰ یوں کرتا تو روئے زمین پہ چلنے والا کوئی باقی نہ ہوتا، کیونکہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خطا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے، معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام. تو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر گناہوں کی وجہ سے فوراً گرفت فرماتا تو زمین پہ کوئی چلنے والا باقی نہ ہوتا، لیکن اللہ نے مہلت دی ہے، جب تک مہلت باقی ہے تب تک اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا. ہاں جب مہلت کا وقت آ جائے گا، مہلت پوری ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جائے گی، نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا کہ کفار اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، فرمایا اور اللہ کے لیے وہ کفار بیٹیاں قرار دیتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بھلائی ہے. یعنی کافر کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کے ہاں بڑی بھلائی ہے، تو فرمایا کہ ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی بھلائی ہے، حقیقت میں لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون، حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے اور یہ کہ وہ آگے آگے جانے والے ہوں گے. یعنی یہ جو خدا کے ساتھ شرک کرنے والے یا خدا کی بیٹیاں قرار دینے والے، یہ جہنمیوں کے آگے آگے جا رہے ہوں گے، یعنی جہنمیوں کے آگے آگے لگ کے یہ پہلے جہنم میں جائیں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب علیم. اللہ کی قسم، ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا. تو آج وہی شیطان ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فرمایا کہ یہ سلسلہ پہلے سے چلتا رہا ہے، رسولوں کا انکار کرنے والے اور کفر و شرک کو اچھا سمجھنے والے اور خدا کے بارے میں جھوٹے بہتان باندھنے کو شیطان ان کے لیے مزین کر دیتا تھا، شیطان ان کا دوست ہوتا تھا، یہ سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ نزول قرآن کا مقصد بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے ان کا فیصلہ ہو جائے اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بہت سے نظارے بیان فرمائے اور اپنی بہت سی نعمتوں کو بیان فرمایا. سب سے پہلے بارش کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. تو جیسے بارش سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن انسانوں کو بھی حشر کے لیے زندہ فرما دے گا. چنانچہ فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے. کہ اگر غور کریں تو سمجھ جائیں گے کہ جو خدا پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ قیامت کے دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی اور صورتیں بیان فرمائی، دودھ کی صورت میں خدا کی قدرت اور پھلوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی غور و فکر کی باتیں ہیں. مویشیوں میں، چوپایوں میں، جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے غور و فکر کی باتیں ہیں. کیا؟ وہ یہ کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹ سے، گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، پیٹ کے اندر جو ہے وہ گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے درمیان میں سے صاف ستھرا، سفید اور اعلیٰ درجے کا دودھ پیدا فرما کے لوگوں کو سیرا فرماتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. اس کے علاوہ مزید فرمایا کہ اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ اس سے تم نبیز اور اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے. یعنی فرمایا کہ کھجور کا پھل ہے، انگور کا پھل ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ کھجور اور انگور سے تم نبیذ تیار کرتے ہو۔ نبیذ کیا ہوتی ہے؟ نبیذ یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں تو ہم تو جوس تیار کرتے ہیں، نبیذ وغیرہ اس طرح بنتی ہے کہ کھجور کو یا انگور کو پانی کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے اور پوری رات یہ پانی کے اندر جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، صبح کے وقت اس کو تھوڑا سا ہلائیں تو ایک میٹھا شربت تیار ہو جاتا ہے، اسے نبیذ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے اور اہل عرب کے درمیان یہ معمول تھی، یعنی اہل عرب جو ہے وہ اس کو تیار کر کے پیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انگور دیے، کھجوریں دی، جس سے تم نبیذ بھی تیار کرتے ہو اور اچھا رزق بھی تیار کرتے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک بڑی خوبصورت نشانی شہد کی مکھی کا بیان فرمایا۔ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ فرمایا اس مکھی کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، یعنی اسے طریقہ سکھا دیا کہ شہد بنانا کیسے ہے۔ وہ کیا کرے؟ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گھر بنائے، درختوں کے اندر اپنا گھر بنائے، چھتوں کے اوپر اپنا گھر بنائے، اور پھلوں میں سے کھائے، ہر قسم کے پھل کھائے، اور جہاں کہیں بھی ہو، یعنی شہد کی مکھی کیا کرتی ہے، اس کا ایک چھتا تو ایک جگہ ہوتا ہے، اب وہاں سے وہ اپنی غذا کے لیے نکلتی ہے۔ ایک پورا چھتا نکلا، کوئی مشرق میں گیا، کوئی مغرب میں گیا، کوئی شمال میں گیا، کوئی جنوب میں گیا۔ یہ مکھیاں جو ہے یہ مختلف علاقوں میں جاتی ہیں، کوئی درختوں پہ بیٹھتی ہے، کوئی پھل پہ بیٹھتی ہے، کوئی پہاڑوں کے اوپر جا کے جو وہاں پر اجناس ہے ان کے اوپر بیٹھتی ہے، وہاں سے یہ رس چوستی ہے۔ اب اپنے چھتے سے نکلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو واپسی کا راستہ بھی سکھا دیا، یعنی یہ جتنی مرضی دور چلی جائیں شہد کی مکھی واپس سیدھا اپنے چھتے پہ آئے گی، بھلے اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ 50,000 چھتے ہوں، لیکن وہ جس چھتے سے نکل کے جاتی ہے دوبارہ واپس اسی چھتے کے اندر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چھتے کے اندر بھی، یعنی شہد کا جو چھتا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہے کہ اس چھتے کے اندر ایک باقاعدہ شہد کی مکھیوں کی ملکہ بیٹھی ہوتی جو ان کے اوپر باقاعدہ حکمرانی کرتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ مل کر وہاں پر شہد بناتے ہیں۔ اب یہ شہد ہے کیا؟ شہد بنیادی طور پر تو مکھی کے پیٹ سے نکلنے والی ایک چیز ہے، حالانکہ بظاہر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو تھوڑی سی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے پیٹ میں سے ایک چیز نکلی ہے، اور کسی اور جو ہے وہ جانور کے پیٹ میں سے نکلی چیز کو آدمی کھانا پسند نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شہد کے اندر تبدیل فرما دیا۔ اب وہ کھا کے کیا آئی ہے؟ کھا کے ہو سکتا ہے کہ وہ گوبھی سے جو ہے نا وہ چوس کے آئی ہو، یا وہ امرو سے پھل چوس کے آئی ہو، یا وہ آمس کا رس چوس کے آئی ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس نے 50 قسم کے پھلوں کا رس چوسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ وہ سارا مل ملا کے مکس ہو کے شہد کی صورت کے اندر تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کتنے مختلف قسم کے پھل ہیں، پھول ہیں، چیزیں ہیں، ان کا رس اللہ تبارک و تعالی شہد کی صورت میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور وہ بھی اتنا عمدہ قسم کا کہ لوگوں کے لیے اس کے اندر شفا پیدا فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زندگی موت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارض العمر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيَّةٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ فرمایا اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ فرمایا اللہ نے پیدا کیا، تمہیں موت بھی دے گا، اور تم میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس عمر کی طرف لوٹاتا ہے جسے ارذل العمر کہا جاتا ہے۔ ارذل العمر، ارذل العمر کیا ہے؟ کہ جسے ہماری زبان کے اندر بولتے ہیں سٹھیا جانا، کہ بندے کو بات ہی کوئی یاد نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو اس عمر کی طرف لٹا دیتا ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا۔ پہلے بڑا عالم فاضل بھی ہوگا، حافظہ اس کا بڑا مضبوط ہوگا، بڑا اعلیٰ درجے کا حافظہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس عمر میں پہنچا دیتا، بات ہی کوئی یاد نہیں رہتی۔ آدمی پانی کا گلاس رکھ کے بھول جاتا، پانی کا گلاس کہاں رکھا تھا، اپنی اہم ترین ضرورت کی چیز رکھ کے بھول جاتا، میں نے ضرورت کی چیز رکھی کہاں تھی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا، پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا، فہم دیا، اب اللہ تعالیٰ نے اسے واپس لے لیا۔ بندہ زندہ ہے لیکن اس کی یاداشت اور اس کا حافظہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، نسیان آ گیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کے رد میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فرمایا اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی۔ کسی کو اللہ نے زیادہ رزق عطا فرمایا، کسی کو تھوڑا رزق عطا فرمایا۔ فرمایا تو جن لوگوں کو رزق کی برتری دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ غلام باندیاں اس رزق میں ان مالکوں کے برابر نہ ہو جائیں۔ تو کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ یہاں جو فرمایا گیا، اس مثال کو تھوڑا سا وضاحت کرنے کی حاجت ہے، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں ایک کو دوسرے سے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ جیسے ایک کو 1 کروڑ روپیہ دے دیا، دوسرے آدمی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اب جس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، اس کے بہت سارے نوکر غلام ہیں، تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بولے کہ میرے 5 غلام ہیں تو لہذا سب کو میں جو ہے وہ 20-20 لاکھ روپیہ دے دوں اور سارے میرے برابر ہو جائیں؟ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اگر 1 کروڑ روپے کا مالک ہو تو وہ اپنے 4 غلاموں کو 20-20 لاکھ روپیہ دے دے کہ سب کے پاس بھی 20-20 لاکھ روپیہ، میرے پاس بھی 20 لاکھ روپیہ، یہ سارے میرے برابر ہو جائیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا، تمہاری فطرت کے خلاف ہے، تمہاری نیچر کے خلاف ہے کہ تم میں اتنا جو ہے وہ جیدار اور اتنا جو ہے وہ ہمت اور حوصلے والا ہو۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم اگر مالدار ہو اور تمہارا کوئی نوکر ہے، ملازم ہے، غلام ہے، باندی ہے، تم ان کے ساتھ اگرچہ جتنا مرضی اچھا سلوک کرو لیکن تم یہ نہیں کبھی چاہتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ جب تم اپنے غلام باندیوں کو اپنے برابر قرار دینا پسند نہیں کرتے تو اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی مخلوق کو تم خدا کے برابر کیسے قرار دیتے ہو؟ اپنے لیے تو تھوڑی سی رقم کے اندر بھی تم کسی کو اپنے برابر قرار دینا پسند نہیں کرتے، تو وہ جو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس کے خزانے لا متناہی ہیں، جو ہمیشہ سے دیتا آ رہا ہے اور ہمیشہ دیتا رہے گا، وہ اتنی عظمتوں والا خدا جو ہے، تم یہ عام سی مخلوق کو اس خدا کے برابر کیسے قرار دیتے ہو؟ بتوں کو جو بے جان ہیں، جو کچھ بھی نہیں ہے، انہیں تم خدا کے برابر کیسے قرار دیتے ہو؟ تو فرمایا کہ اپنے لیے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی فرق رکھتے ہو اور اپنے لیے تو معمولی چیزوں کے اندر بھی برابری پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تم کیسے برابری پسند کرتے ہو کہ بتوں کو خدا کے برابر قرار دیتے ہو؟ تو فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، خدا کے احسان کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیوی ہیں، بچے ہیں، رزق ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور یہ سب اللہ ہی نے دیے ہیں، کسی اور نے نہیں دیے۔ تو جب اللہ ہی رازق ہے تو لہذا اسی کو خدا مانا جائے، اور جو اور ہیں، بت ہیں، وہ رازق نہیں ہیں تو ان کو خدا بھی نہ مانا چاہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا ان ساری نعمتوں کے باوجود کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے احسان کے ساتھ کفر کرتے ہیں؟ یعنی روزی اللہ نے دی، دنیا کی نعمتیں اللہ نے دی، ہر طرح کی اشیاء اللہ نے عطا فرمائی، اب ان چیزوں کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں لاتے بلکہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے احسان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی خدا کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کسی اور شے کی قدرت رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ مشرک جو ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو چیزیں انہیں آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی اور شے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مثل نہ قرار دو، کسی کو خدا کے برابر نہ قرار دو۔ فرمایا کہ لوگوں اللہ کے لیے کوئی مثل نہ ٹھہراؤ، کسی کو خدا کے برابر نہ قرار دو، بے شک اللہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، لیکن اے مشرکو اے کافرو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔